بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس پروگرام میں ہم سید ناصر بخش کا ریڈوپیئر کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج ہم ان سے بات کریں گے عید تہران کے اندر جو منعقدہ جو تہران نیم کانفرنس ہوئی اس کے بارے میں بات کریں گے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ تہران کے اندر اس موجودہ صورتحال کے اندر تہران میں اس انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد اور اس کی سربراہی جو ایران کو ملی ہے اس کے بارے میں کیا بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کن حالات کے اندر یہ پروگرام اور کانفرنس ہونے جانے والی ہے. آپ جانتے ہیں کہ NAM نان الائنڈ موومنٹ ہے, یہ بنیادی طور پہ تقریباً دنیا کے 120 کنٹریز اس کے ممبر ممالک ہیں, اور جو دنیا کے 120 کنٹریز اس کے ممبر ہیں وہ نان الائنڈ ہیں. نان الائنڈ سے بنیادی تصور یہ ہے کہ جو دنیا میں ایک کلونیل پیریڈ تھا, بالخصوص جس پیریڈ میں دنیا ایسٹ اور ویسٹ کے بلاکس کے اندر تقسیم ہو گئی تھی اور کلونیل پاورز نے دنیا کو اوور پاور کر لیا تھا, تو دنیا کے وہ کنٹریز جو اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت برقرار رکھنا چاہتے تھے انہوں نے مل کر ایک سیٹ اپ کی تشکیل دی جسے نیم کہا گیا, کہ جس کے تحت وہ تمام کنٹریز کے جو باضابطہ طور پہ دنیا کی اس گروہ بندی میں کسی کنٹری کے ساتھ نہیں کھڑے وہ مل کر اپنا ایک فورم بنائے تاکہ آزادانہ طور پر اپنی عزت انٹیگریٹی اس کو وہ پریزرو بھی کر سکیں اور باہمی طور پر معاملات کو چلا سکیں. لہذا نیم کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا, اور اس وقت جب اس کی 16th یعنی 16th کانفرنس 16th اجلاس یہ ہو رہا ہے اور ضابطے کے تحت یہ اجلاس ایران کے اندر ہو رہا ہے اور اسی آرڈر کے تحت کرونالوجیکل آرڈر کے تحت اس کی آئندہ کی لیڈرشپ 3 سال کے لیے ایران کو ملنے جا رہی ہے, تو اس وقت جب ہم دنیا کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو دنیا میں دو بڑے ادارے ہیں, ایک یونائیٹڈ نیشنز ہیں اور ایک نیم ہے. جب تیسرے بڑے ادارے کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری نظر آتی ہے جو پریکٹیکلی بے اثر ہے. تو اقوام متحدہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فورم کے جو مختلف ایشوز کے حوالے سے بات کر سکتا ہے, وزن رکھتا ہے اور جس میں مؤثر کنٹریز بیٹھے ہیں وہ نیم ہے, اور نیم کا اجلاس ان دنوں کے اندر ہونے جا رہا ہے جب خود دنیا کئی بحرانوں کا شکار ہے. مغرب اقتصادی بحران کا شکار ہے, امریکہ خود اقتصادی بحران کا شکار ہے, جو دنیا کا ایک بڑا الائنس فوجی الائنس جسے نیٹو کہتے ہیں وہ دنیا کے چند کنٹریز میں انگیج ہونے کے بعد اب زوال پذیر ہے, بالخصوص افغانستان کے اندر اور عراق کے اندر ان کی صورتحال بہت بری رہی ہے اور ایک واضح شکست کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے. پھر مشرق وسطی میں فلسطین کا قضیہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اسی دوران جب اسلامی بیداری کی لہر چل رہی ہے تو اسلامی بیداری کی لہر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک نیا محاذ شام کا محاذ کھول دیا گیا ہے اور شام کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت جو ہے وہ برپا کر دی گئی. تو ایسی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب دنیا کے اندر نئے مسائل جنم لے چکے ہیں, اور ایران کا ایٹمی ایشو اس وقت دنیا کے ہارڈ ایشوز کے اندر ایک ایشوز ہے جس پہ اسرائیل نے واضح طور پہ دھمکیاں دی ہیں کہ وہ ایران کے اوپر بغیر بتائے اٹیک کر سکتا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اگر یونائیٹڈ نیشن یا IAEA اگر ایران کو ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی توانائی کے حصول میں اس کو باقاعدہ روکتی نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں سامنے آنے کے بعد اس کانفرنس کا انعقاد میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یقینی طور پہ اس کانفرنس میں ان تمام عالمی موضوعات پر بات بھی کی گئی ہے, موقف بھی دیا گیا ہے, ورکنگ گروپس بھی بنائے گئے ہیں, کانٹیکٹ گروپس بھی بنائے گئے ہیں, اور یقیناً دنیا کو ان تمام ایشوز کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرا رخ اور دوسرا چہرہ جو ہے وہ نظر آئے گا ان شاء اللہ.
تقریباً 100 سے زیادہ جو ہیں کنٹریز جیسے ان کے جو سربراہ ہیں وہ اس میں شرکت میں کانفرنس میں شرکت کی ہے, تو عالمی پیمانوں پر کیا یہ جو ہے کامیاب کانفرنس کہنا ہے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس میں بعض چیزیں بہت اہم ہیں. عالمی پیمانے میں تقریباً 7,000 افراد اس کانفرنس میں شریک تھے. 7,000 افراد کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق اکاموڈیٹ کرنا, پیس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, اور پھر اس کانفرنس میں مہمانوں کی بھرپور میزبانی کرنے کے ساتھ ساتھ جو اچیومنٹس ہیں, جو بنیادی ٹارگٹس قرار دیے ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. और इस उन्वान से हम देखेंगे कि टोटल दुनिया के 120 कंट्रीज़ तो शायद उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन दुनिया के कंट्रीज़ की एक बड़ी तादाद उसमें शरीक हुई है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ शरीक हुए हैं, अहम तरीन कंट्रीज़ के सरबराह ने मुमलकत शरीक हुए हैं। जो उनसे कम हैं वज़राए खारजा की सतह पर, उनकी शिरकत जो है वो बहुत बड़े लेवल की थी, और मजमूई तौर पर तकरीबन 105 कंट्रीज़ के नुमाइंदगान मौजूद थे, 55 के करीब जो है सरबराह मुमलकत मौजूद थे। और जो अरेंजमेंट्स थे वो इस सतह के थे कि कोई एक कंप्लेंट जो है वो भी नहीं आई, और पूरी दुनिया में इसको एक कामयाब और सक्सेसफुल प्रोग्राम के तौर पे लिया गया है। तो जो भी स्टैंडर्ड एक सक्सेसफुल प्रोग्राम के हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, वो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड और नतीजा खेजी के एतबार से हों, या वो शिरकत के एतबार से हों कि किस सतह की और कितनी शिरकत होती है, मैं समझता हूँ उन तमाम स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस एक कामयाब कॉन्फ्रेंस है। बिलखसूस ऐसे में जब इस कॉन्फ्रेंस के लिए कई सतह की मुखालफतें की गई हैं और बहुत बड़ी सतह पर इस कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने के लिए एफर्ट्स की गई।
जानते हैं कि आलमी इस्तेमाल जो है उन्होंने ईरान को जो है आलमी अमन के लिए ख़तरा करा दिया, लेकिन ईरान में इस कंट्री का इनकार और इतने ममालिक शिरकत करना ईरान के लिए कितनी अहमियत रखता है?
देखिए दोनों अहमियतें हैं। इस कॉन्फ्रेंस का ईरान के अंदर मुनक़िद होना इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी अहम है और ईरान के लिए भी अहम है। पहली बात आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि ईरान एक ऐसा कंट्री के जो पूरी दुनिया में अमरीकी इस्तेमार की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, एक ऐसा कंट्री के जो पूरी दुनिया में अमेरिकन पॉलिसीज के मद्दे मुकाबले एक स्टैंड लेता है, एक ऐसा कंट्री के जो ख़ुद से सरबुलंद है और जो पूरी दुनिया को सरबुलंदी का सबक भी दे रहा है। अमेरिका उस कंट्री के बारे में क्या प्लानिंग रखता है, उसको आलमी सतह पर तनहा कर दिया जाए, उसको निशाना इबरत मिसाल इबरत बना दिया जाए कि लोग ये देखें कि भाई जो अमेरिका के मुकाबले में एक कंट्री आया है वो दुनिया में तनहा है, उसकी तिजारत ख़त्म है, उसका इक्तिसाद ख़त्म है, उसकी डेवलपमेंट ख़त्म है, और वो कंट्री दुनिया के साथ बिल्कुल इंटरेक्शन करने की पोजिशन में नहीं रहा। ये उसकी अहमियत है ईरान के हवाले से। और हम ये देखते हैं कि ये सारे मामलात के जो कुछ ये प्रोपेगेंडा किया गया था इसके गुब्बारे से हवा निकल गई। ईरान ने साबित कर दिया है कि ईरान दुनिया में मजबूत तरीन कॉन्टैक्ट रखने वाला मुल्क है, और ईरान के कॉन्टैक्ट ही की बुनियाद पर हम देखते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने साउथ एशिया को काउंट करें तो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शरीक होती है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट शरीक होते हैं, और इसी तरीके से इंडियन प्रीमियर जो है वो शरीक होते हैं। तो इसी से ही अंदाज़ा होता है। खुद अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में से बात करें तो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज़ में से अच्छी सतह की शिरकत होती है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ईरान ना दुनिया में तन्हा हुआ है और ना ही ईरान अपनी कैपेबिलिटी खो बैठा है दुनिया के साथ इंटरेक्शन करने की, बल्कि हकीकत यह है कि उस तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद ईरान दुनिया में बड़ा मकाम रखता है। ईरान दुनिया में एक दुनिया की पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला कंट्री है। और ये वो बातें हैं कि जो मैं अपने अल्फाज से नहीं कह रहा, बल्कि खुद यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने वहाँ पर जाकर जो बातें की उसने कहा है कि ईरान को दुनिया में एक बड़ा मकाम हासिल है, ईरान खित्ते में एक बड़ा कंट्री है, और ईरान के बगैर आलमी मसाइल को हल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये एक पहलू वो है कि जो ईरान ने दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तोड़ा है, और बिलखसूस जो कहा जाता है कि ईरान तनहा हो गया है, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ईरान ने पूरी दुनिया के ऊपर एक नया नक्श जो है वो छोड़ा है। दूसरी सूरत में ईरान चूंकि एक एक्टिव कंट्री है, ईरान एक नज़रियाती और आइडियालॉजिकल कंट्री है, ईरान एक ऐसा कंट्री है कि जिसका आलमी पॉलिटिक्स के अंदर दुश्मनियाँ हैं और रोल है। ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि अब जब इसकी मैनेजमेंट ईरान के हाथ में आ रही है तो यकीनन ईरान का वो रोल नैम के इस सेटअप के साथ मिलकर आलमी पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। ये दो तरफा मैं कहता हूँ कि ईरान के अंदर इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत भी और ईरान का नक्श भी इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, हर दो सूरत में इसकी आलमी अहमियत बहुत ज़्यादा है।
ये बताइएगा कि ओपनिंग सेरेमनी में जो रहबरे मौज़ूम सैयद हुसैन खामनेई ने खिताब किया उसकी क्या खास बात है?
देखिए ओपनिंग सेरेमनी बड़ी अहम होती है किसी भी बड़े इजलास की, किसी भी बड़ी एक्टिविटी की, किसी भी बड़े प्रोग्राम की ओपनिंग सेरेमनी बड़ी अहम होती है, और ओपनिंग सेरेमनी ही दरअसल वो बाब खोलता है कि जिसके बाद वो तमाम आपके इश्यूज जो हैं उसी बाब के अंदर रहते हैं। पहली बात तो ये है कि इसे अगर हम दो नुक्ते नज़र से देखना चाहेंगे, एक वो बातें जो रहबरे मौज़ूम ने की और जिस तरीके से उन्होंने इसकी ओपनिंग सेरेमनी का पहला खिताब जो है उन्होंने किया, अलबत्त ज़हन में रहे कि ये ओपनिंग सेरेमनी जो रहबरे मौज़ूम ने की है ये इसके सरबरा इजलास की है, इससे पहले वज़ारत खारजा की और टेक्नोक्रेट लेवल के इजलास हैं वो मुनक़िद हो चुके थे। जो रहबरे मौज़ूम ने इसकी ओपनिंग की है उस ओपनिंग के एंड पे अगर हम देखें तो जो पहली अहमियत और पहली इंटरेस्टिंग चीज़ है वो एक शिया होने के नाते भी हमें देखने की ज़रूरत है कि एक शख्सियत जो रहबर मुसलमीन जहां हैं, जो नायब बरहक के इमाम जमा हैं, जो वली खुदा हैं और जो हम समझते हैं कि जिसके ज़रिए सरकार इमाम जमा अलैहिस्सलाम के उमूर जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर उनको दिखाया और फैलाया और उनको डेवलप किया जा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि वो शख्सियत ऐसा रहबर जो दीनी रहबर है, जो खुदाई सिलसिले का एक पैगंबर है, नुमाइंदा है, वो दुनिया के 120 के करीब कंट्रीज़ के लीडर्स के सामने बैठकर उनको दुनिया के आलमी निज़ाम के हवाले से बात कर रहा है, उनको दुनिया के प्रॉब्लम समझा रहा है, उनको दुनिया की मुश्किलात समझा रहा है और उससे निकलने की राय हल बता रहा है। मैं समझता हूँ ये अचीवमेंट अपने पहलुओं से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात यह कि जो रहबर ने बातें की हैं, रहबर की बातों का अगर मैं कहूँ कोर क्या था, कोर ये था कि दुनिया करंट सिस्टम के अंदर पैरालाइज हो चुकी है और करंट सिस्टम्स जिन्हें ये दुनिया की बड़ी पावर्स ने दिया है ये नाकाम हो चुके हैं। दुनिया को एक नए वर्ल्ड आर्डर की ज़रूरत है और उस वर्ल्ड आर्डर को अदल, इंसाफ, जमहूरियत और बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बाहमी बराबरी के तालुकात की बुनियाद पर होना चाहिए। तो रहबर ने नैम की इस थ्योरी को एक नए अंदाज में उजागर कर दिया है और वो ये है कि नैम अगर एक रोल प्ले करे तो दुनिया की पॉलिटिक्स से इस फरसूदा निज़ाम को ख़त्म करने के लिए ये बड़ा काफ़ी निसाब है कि ये अगर खड़ा हो जाए और स्टैंड ले तो यकीनन दुनिया की फ्यूचर पॉलिटिक्स का नक्शा बदल सकता है। और जो दूसरे पहलू है वो ये है कि यकीनन दुनिया अभी तक दुनिया को एक एंगल से देखा जाता है, आलमी मीडिया मखसूस लोगों के हाथ में है, वो सारी दुनिया को एक एंगल से देखते हैं जिसमें अगर उन्होंने इराक को जालिम साबित करना है तो वो जालिम साबित किया जाता है, ईरान को जालिम साबित करना है तो वो जालिम साबित किया जाता है। अब एक तवक्को ये है, चूँकि एक मुश्तरका मीडिया सेंटर की बात भी हुई है, कि दुनिया को चीज़ों को देखने के लिए दूसरा रुख भी मिलेगा, तो क्या ईरान का एटमी प्रोग्राम, क्या फला फला जितनी एक्टिविटीज़ दुनिया के अंदर हुई हैं, क्या शाम के अंदर ये जो अपराइजिंग जा रही है क्या ये वैसे ही हैं जैसे दुनिया में पेश की जा रही हैं या नहीं, हकीकत कुछ और है। मैं समझता हूँ कि लोगों को तस्वीर का दूसरा रुख या हकीकी रुख जो है वो देखने में भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद आसानी होगी और इसका सेहरा जो है वो इंकलाब इस्लामी के रहबर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनी के सर जाता है।
नेम के इस इजलास से जो शाम की मौजूदा सूरत हाल है इस पर क्या असर
होगा? देखिए बड़ा वाजे है कि उन्होंने ये कहा है कि जो शाम हमारा एक रुक मुल्क है और एक रुक मुल्क नाते होते हुए हमारी उसके हवाले से जिम्मेदारियाँ हैं। फिर आप ये देखते हैं कि उन्होंने इसी इजलास के अंदर ये बात बड़ी वाजह तौर पे कही गई कि हम जब देखते हैं कि दुनिया के छोटे छोटे कंट्रीज़ वो मिलकर कॉन्टेक्ट ग्रुप बना रहे हैं, शाम के मामले में इन्वॉल्व हैं, उसके मामले को ख़राब करने के लिए या अपने तौर पे जिस तरीके से जो समत वो देना चाहते हैं देने के लिए वो भरपूर तरीके से फालियत कर रहे हैं, तो ये सवाल इनके ऊपर नैम के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है कि भाई आप अपने एक मेंबर मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी इंटेग्रिटी को महफूज करने के लिए, उसके अंदर वहदत को प्रिजर्व करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? तो पहली मरतबा ये हुआ है कि नैम जो अमूमन गैर फाल रहता है, नैम के अंदर एक मोटिवेशन इस हवाले से आई है कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, और खा यूनाइटेड नेशन अपने फोरम पे काम करे, खा कोई और कंट्रीज अपने कॉन्टैक्ट ग्रुप के जरिए काम करें, लेकिन नैम को बतौर ऑर्गेनाइजेशन शाम के मसले को हल करने में रोल प्ले करना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो बाज़ बुनियादी मौजूदात के जिस पर अभी आलमी दुनिया मुतवज्जे नहीं है, मसलन शाम में क्या हो रहा है, शाम में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, शाम में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, शाम में एलानिया तौर पे अरब स्टेट्स पैसा दे रही हैं, असला दे रही हैं, वसाइल दे रही हैं, और नेटो और नेटो से मरबूत जो स्टेट्स यूरोप, अमेरिका, इसराइल, ये तुर्की के बॉर्डर के ज़रिए से बहुत जंगजुओं को भेज रहे हैं, और एक बड़ा अजीब अलायंस, बड़ा इंटरेस्टिंग अलायंस, एक मरतबा फिर मुल्ला उमर एंड को, और दूसरी तरफ हम ये जैसे एक मैं राइटर का तजिया पढ़ रहा था तो उसने कहा था कि इंटरेस्टिंग इत्तेहाद है कि एक मरतबा फिर हम देखते हैं कि मुल्ला उमर और अंजीला जोली जो हैं वो इकट्ठे जा रहे हैं, यानी एक ऐसा कंट्री के जहां मजहबी इंतहा पसंद भी, जहां अमेरिका भी, जहां इसराइल भी, सब मिलकर जो है वो शाम की मौजूदा हुकूमत को और उनके अरब हम कंट्रीज़ भी मिलकर ईरान, अमेरिका, शाम की गवर्नमेंट को जो है ना क्लैप्स को टॉपल करने के लिए वहां पर मौजूद एक्टिव कर रहे हैं। तो ये जो एक मौक़िफ़ लिया गया है कि शाम में क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे मुल्क को यह हक हासिल नहीं है कि वो शाम के अंदर अपने लोगों को, फौजों को, असले को और पैसे के ज़रिए से उस मुल्क के अंदर अपराइजिंग को और ہر ایشو کا ایک پیسفل سلوشن جو ہے وہ موجود ہے. شام کے مسئلے کا بھی ایک پیسفل سلوشن جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے. یقیناً اس میں مشکلات ہیں, لیکن ان باتوں کا اور اس انداز کا سامنے آنا یہ ایک بہت مثبت اچیومنٹ ہے. اور آن ورڈ ظاہر ایک کنٹیکٹ گروپ تشکیل بھی دیا گیا ہے, اور مصر کی ایک سفارش, حالانکہ مصر نے اس معاملے پہ کچھ منفی باتیں کی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کی جو ایک سفارش تھی جس میں پہلی مرتبہ ایران کو انکلوڈ کیا گیا ہے, سعودی عرب, ایران, مصر اور شاید ایک اور کنٹری ہے کہ ترکی ہے, یہ چار کنٹری انہوں نے کہا مل کر اس مسئلے پہ کریں, تو پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ایران کو وہ اندر فورم لے کر آئے ہیں. اور یقیناً جس فورم کے اندر ایران بیٹھا ہوتا ہے, ایران مؤثر انداز سے بیٹھتا ہے, انفارمیشن کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یوں تو نہیں ہے کہ شام کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن شام کے مسئلے کا دوسرا پہلو بھی دنیا کے سامنے آئے گا, اور شام کے مسئلے پہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس, اس کی طرف ایک پیچ رفت یقیناً نیم کے اجلاس کے بعد ہوئی.
اس اجلاس میں یو این او کے بارے میں کیا بحث ہوئی, کیونکہ یہ جو نیم کے اجلاس ہے اس میں 120 کنٹریز ہوں گی, یو این او کی دو تہائی اکثرت ہوں گی.
جی دیکھیں, ایک تو بات یہ کہ یونائیٹڈ نیشن ایک الگ ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن یونائیٹڈ نیشن کو اس ادارے کی اسٹرینتھ کے سامنے مجبور ہونا پڑا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل اس اجلاس دو دن کے اجلاس میں شریک ہو. تو ایک تو بان کی مون نے اس اجلاس کے اندر شرکت کی ہے اور پازیٹیو شرکت کی ہے, اور اس نے اپنی شرکت کو ڈیفینڈ کیا ہے, اور اس شرکت کے حوالے سے کئی جگہوں پہ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ میں نے انٹریکشن ڈیولپ کیے ہیں, میں نے شام کی حکومت سے انٹریکشن ڈیولپ کیا ہے, میں نے ایران کی حکومت سے بات چیت کی ہے. تو اس نے ایک تو یہ باتیں, ایک رابطہ جو ہے وہ بڑا اور اس کو انہوں واضح طور پر بیان کیا, لیکن اس سے بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یونائیٹڈ نیشن پراپر فورم نہیں ہے, یا یہ غیر جانبدارانہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے یونائیٹڈ نیشنز کے مسائل, جو عالمی مسائل ان کو حل کیا جا سکے. جو رہبر معظم کی ملاقات ہوئی ہے بان کی مون کے ساتھ, اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں, اس میں رہبر نے باقاعدہ اس کو یہ کہا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن دنیا میں اب ظلم اور جبر پھیلانے والا ایک ادارہ بن کے رہ گیا ہے. یونائیٹڈ نیشن ایک ایسے ادارے کا رول پلے کر رہا ہے کہ جو دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے انہیں خراب کر رہا ہے, اور خود یونائیٹڈ نیشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ نان ڈیموکریٹک ہے, وہ آمرانہ ہے. اور اب اس وقت دنیا کے اندر کسی کنٹری کو یا چند کنٹریز کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے عالمی ٹھیکے دار بنے, جس مسئلے کو وہ ویٹو کر دیں اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, اور جس مسئلے پہ ان کی رائے ہو اس معاملے پہ سب کو جانا پڑے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا پانچ کنٹریز کے, یہ عالمی عدالتی اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے. تو ایک تو رہبر نے کرنٹ جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی کڑی تنقید کی ہے, اور کرنٹ جو رول ہے یونائیٹڈ نیشن کو اس کے اوپر بھی کڑی تنقید کی ہے, اور رہبر کی ان باتوں کو نیم کے فورم نے انڈورس بھی کیا ہے, جس کے نتیجے میں یونائیٹڈ نیشن کے اوپر ایک نئی طرح کا پریشر آیا ہے. اور یہ وہ باتیں, ساری باتیں ہیں کہ جس کو یونائیٹڈ نیشن کے کرنٹ سیکرٹری جنرل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیا اب ان کے بارے میں کیا نقطۂ نظر رکھتی ہے اور کس انداز سے دیکھ رہی ہے. تو جو چینج کا سفر ہے, اس سفر میں میں سمجھتا ہوں کہ رہبر نے عالمی ضمیروں کو شریک کیا ہے, اور جو کرنٹ رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی بٹھا کر بتایا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ظلم کے اور جبر کے سسٹم کے ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں.
فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ بھی دنیا کے اندر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے, تو فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے کیا جو رائے ہے وہ پیش کیا؟
دیکھیں, اس میں انفارچونیٹلی بعض ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ ایک فلسطین کی چھوٹی سی اسٹیٹ بنا دی جائے, ایک اسٹیٹ جو ہے اسرائیل کی بنا دی جائے, اور یوں عرب کنٹریز اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے ہیں. تو چونکہ اس میں فلسطین کے ریپرزنٹیٹو بھی شریک تھے, فلسطینی پریزیڈنٹ بھی شریک تھے محمود عباس, اور اسی طریقے سے اس میں حماس کا وفد جو ہے وہ بھی شریک تھا, تو جو ایک انقلابی ورژن ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل جو ہے نا وہ فلسطینی ریاست کا اور اس کے پیرلل ایک اسرائیلی ریاست کا قیام نہیں ہے, کہ اسرائیل ایک بڑی ریاست کے طور پہ اور کرنٹ موجودہ فلسطین کو فلسطینی ریاست بنا کے وہ کر دیا جائے, یہ ایک جرم اور خیانت ہے, بلکہ اس مسئلے کا آزادانہ اور منصفانہ حل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جتنے طریقہ کار دیے گئے ہیں کہ مثلا خواہ وہ جو اس سرزمین کے اصل وارث ہیں وہ بیٹھ کر ریفرینڈم کر لیں, یا ان کی رائے کے مطابق اگر جمہوریت ہے تو ان کی رائے کے مطابق کر لیا جائے, یا وہ سرزمین جو فلسطینیوں کے پاس ہے وہ سرزمین فلسطینیوں کو واپس کی جائے, اور یہاں کوئی اسرائیل نام کا کنٹری موجود نہیں تھا, ایک قابض کنٹری کو موجود نہیں رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر وہ پروپیگنڈا کہ جو لوگ کمپرومائز کرنے کی بات کر رہے تھے اور اس مسئلے سے جان چھڑانے کی بات کر رہے تھے, اور دراصل فلسطینیوں کے حقوق غصب ہونے پر مہر لگا دینا چاہ رہے تھے اس میں ناکامی ہوئی ہے اور فلسطین کا مسئلہ ایک نئے طریقے سے سامنے آیا ہے اور اس کے لیے عالمی حمایت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے۔
ایران کا جو ایٹمی جو پروگرام ہے اس کو ایشو بنا کر ایران کو تنہا کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، دیگر باتیں ہوں گی، تو ایران کے ایٹمی ایشو کے بارے میں کیا بات ہے اس کانفرنس میں؟
دیکھیے، درست ہے کہ ایران ایک نفسیاتی جنگ کا شکار ہے، ایران کے اوپر بہت بڑی نفسیاتی جنگ مسلط کی گئی ہے اور ایران کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ نمبر ایک، وہ ممالک کے جو ایٹمی ویپن رکھتے ہیں وہ کیسے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایٹمی صلاحیت حاصل نہ کریں؟ ایک بندہ جو خود ایک جرم کا شکار ہے، جرم کر رہا ہے، وہ دوسرے کو اس جرم سے کیسے روک سکتا ہے؟ یہ ایک بات۔ لیکن ایران کا دوسرا کہنا بھی یہ ہے، اور رہبر معظم نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ ایٹامک ویپن فار نن، ایٹامک انرجی فار آل، کہ ایٹمی توانائی کا حق دنیا کے تمام ممالک کو ہونا چاہیے اور ایٹمی جو ہتھیار ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطیٰ کا وہ بھی دیا ہے۔ تو چونکہ ایران میں رہبریت بڑے واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہیں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو یہ بات تو مسئلہ حل ہے، یہ مسئلہ ہے نہیں، لیکن ایک پروپیگنڈا اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم پہ اس ایٹمی مسئلے کے حوالے سے ایران نے جو بڑی اچیومنٹ کی ہیں وہ دو یا تین ہیں۔ نمبر ایک، ایران نے اسرائیل کی مداخلت، جس کے نتیجے میں کئی ایٹمی سائنسدان ایران میں شہید ہوئے ہیں، اس پہ ایک نمائش لگائی اور اس نمائش کا بالکل اس کانفرنس کے باہر اہتمام کیا ہے، جس میں ان شہداء کے خانوادے، ان کے بچے اور ان کے عزیز و اقربا نے شرکت کی اور وہ گاڑیاں اور وہ تمام چیزیں جو ان کو مارنے کے لیے استعمال ہوئی تھیں اس کو بھی وہ وہاں پہ ڈسپلے کیا گیا۔ تو یہ جرائم عالمی سطح پہ یہودی ریاست کے جرائم جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں ایرانی ایٹمی ایشو سے ریلیٹڈ۔ دوسرا، ایران نے یہ کیا ہے کہ ایران نے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ایران نہ یہ سمجھتا ہے نہ یہ کرنا چاہتا ہے، وہ ایٹمی صلاحیت کا پرامن استعمال چاہتا ہے، توانائی کے لیے استعمال چاہتا ہے، انرجی کے لیے استعمال چاہتا ہے اور جو سائنٹیفک تحقیقات کے معاملات ہیں اس کے لیے استعمال چاہتا ہے یا میڈیسن کے لیے استعمال چاہتا ہے، لیکن شرن وہ ایٹمی ہتھیاروں کو حرام جانتے ہیں، یہ انہوں نے باور کرا دیا۔ تیسرا جو ہے وہ یہ کہ ایرانی ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ دراصل ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کے پاس گھر بھی ہے، اس کی چابی بھی ہے، اس کی ملکیت کے کاغذ بھی ہیں اور کوئی تھرڈ پرسن آ کے اس کو کہتا ہے آؤ ہم مذاکرات کرتے ہیں، یہ گھر تمہارا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ایران نے یہ ایٹمی صلاحیت کسی سے مانگی ہے؟ ایران اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اگر یہ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وائزلی ایران نے اپنا کیس پوری دنیا کے سامنے پورٹریٹ کیا ہے اور نیم نے باقاعدہ طور پہ سفارشات مرتب کی ہیں اور باقاعدہ طور پہ بان کی مون نے بھی یہ کہا ہے اور نیم نے بھی مشترکہ طور پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کو پرامن ایٹمی صلاحیت اور توانائی کا حق ہے اور دنیا میں تمام ممالک کو ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کا حق ہے اور کسی ملک کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔
یہ جو دور ہے یہ میڈیا کا دور کہلاتا ہے، تو یہ جو کانفرنس ابھی تہران کے اندر منعقدہ ہوئی ہے تو اس کا مغربی جو میڈیا ہے اس نے کتنی اہمیت اس کانفرنس کو اتنا کور کیا ہے؟
دیکھیے، اہمیت تو یقیناً انہوں نے نہیں دی ہے، انہوں نے پورے طور پہ کوشش کی ہے کہ اس کانفرنس کو سبوتاج کریں، پہلے مختلف ہتھکنڈوں سے کہ کسی طریقے سے لوگ نہ جائیں، پھر یہ کہ اس کانفرنس کی کوریج نہ ہو۔ لیکن ایران نے بعض ایسی ٹیکنیکس اختیار کی ہیں کہ یہ ان اوائڈیبل ہو گیا ہے۔ مثلا ایک یہ ہے کہ جب 55 سربراہان مملکت بیٹھے ہیں، 120 کے قریب پوری دنیا کے نمائندگان بیٹھے ہیں، کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا ہے بی بی سی سے، سی این این پہ، ٹائم میگزین پہ کہ کسی چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی تو بہت زیادہ کوریج ہے، لیکن اتنے بڑے اجلاس کی جو تقریباً 5 روز کی ایکٹیویٹی تھی، جس میں 2 دن وزراء خارجہ کا اجلاس ہے، 1 دن ٹیکنوکریٹ لیول کی میٹنگ ہے اور 2 دن سربراہ اجلاس ہے، اس کی کوریج کا اہتمام بالکل نہیں تھا یا ایک آدھ منٹ کے لیے تھا۔ اور اس میں سے بھی چن کر جو منفی ترین اگر کوئی ایک آدھ اسٹیٹمنٹ کسی کی ملی ہے، مثلا بان کی مون کی ملی ہے یا ایک آدھ محمد مرسی کی ملی ہے، تو صرف ان 2 اسٹیٹمنٹس کو دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس پورے پروگرام سے کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ نہیں دی گئی۔ تو انہوں نے بھرپور متعصبانہ رویہ اختیار کیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ نیم کانفرنس میں انڈیپینڈنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی زور دیا گیا ہے۔ البتہ حق کو بلا کر چھپایا نہیں جا سکتا، وہ عالمی سطح پر ناک کرتا ہے، اذہان کے اوپر بھی ناک کرتا ہے، تو میں نے جیسا کہ دیکھا بالخصوص بعض یورپین نیوز پیپرز میں، مثلا جرمنی کی جو بڑا نیوز پیپر ہے اس نے یہ لکھا کہ نیم کی کامیاب کانفرنس کا ایران کے اندر انعقاد ایران کے اوپر لگائی جانے والی پابندیوں کے منہ پر تھپڑ ہے، یہ ورڈنگ اس نے یوز کی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو معروف رائٹر ہے تھامس فریڈ، اس نے محمد مرسی کے جانے کے اوپر بڑا واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ بہت غلط قدم اٹھایا گیا ہے اور بڑا باعث تشویش ہے۔ تو لاس اینجلس ٹائم نے اس کانفرنس کو سیاسی زلزلہ قرار دیا، اور بعض دیگر اخبارات نے بھی اس کو ایران کی تنہائی کا بڑا مشقت جواب اور ایران کی عالمی سطح پہ کامیاب لابنگ اور ان عنوانات سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ درست ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ان متعصبانہ رویوں کو بھی یہ بھی کھل کے سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں نکلی ہیں اور نیم کے اثرات پوری دنیا میں منتقل ہوئے ہیں۔
ایران کو اس سے جو تحریک کی سربراہی دی گئی ہے اس کے مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا اپنا جو رول ہے عالمی پالیٹکس میں، پہلے وہ ایران کا تنہا ایک ملک کا رول ہے، ایک کنٹری کے طور پر رول ہے۔ اب جب ایران، مثلا اس سے پہلے ایران کے پاس اوپیک کی پریزیڈنٹشپ رہی ہے، ایران نے اس کو بھی یوٹیلائز کیا ہے اور اوپیک کے اندر بڑا مؤثر رول پلے کیا ہے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک ہیڈ متحرک ہو اس کے نیچے پوری باڈی متحرک ہو جاتی ہے، اگر ہیڈ غیر فعال ہو تو پوری باڈی غیر فعال ہوتی ہے۔ یہ 3 سال مصر کے پاس تھا، مصر کا پریزیڈنٹ اس وقت جو ہے وہ حسنی مبارک تھا، حسنی مبارک نے نیم کو بالکل، چونکہ وہ عملاً امریکی کیمپ کے اندر تھا، وہ کہاں نیم کو ایک ایکٹیو آرگنائزیشن بننے دیتا تھا، لہٰذا نیم اپنا ایکٹیو رول تقریباً کھو چکی تھی۔ لیکن اب جب ایران کے پاس ہے تو نیم کا رول اور انقلابی ایران یہ مل کر ایک رول پلے کریں گے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اگر مستقبل قریب میں ایران پوری دنیا میں ورلڈ انسٹیٹیوشنس میں، ورلڈ باڈیز کے اندر آئندہ تنہا ایک کنٹری کے طور پر ریپرزینٹ نہیں کرے گا بلکہ نیم کے پریزیڈنٹ کے طور پر بھی ریپرزینٹ کرے گا، اور نیم کے اندر بھی اس کے اثرات جائیں گے، اور نیم کے اندر جو بالخصوص جو نیوٹرل کنٹریز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ان کو بھی ایران انٹرنیشنل تناظر میں جو ڈپلومیسی کے حوالے سے، عالمی مسائل کے حوالے سے جو دوسرا ورژن ہے وہ منتقل کرے گا۔ اور میں مزید انٹرسٹنگ یہ کہوں گا کہ یہ 3 سال ایران کے پاس ہیں اور اس سے اگلے 3 سال یہ وینزویلا کے پاس ہے، جو پوری دنیا میں امریکہ کا بدترین مخالفوں میں سے اور ایران کے قریبی ترین حمایتیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو اب ایران اور وینزویلا کے پاس 3 سال کی پلاننگ نہیں ہے بلکہ یہ 6 سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور یہ 6 سال اگر ایکٹیو رول پلے کر گئے تو یقین عالمی استعمار کے منہ پر اس سے بڑا تھپڑ کوئی اور نہیں ہوگا۔
یو این اے کے بعد جو دنیا کے اندر سب سے بڑی جو تنظیم ہے وہ نیم کہلا رہی ہے، تو امریکہ اور اسرائیل نے اس اجلاس کی جو ہے پوری مخالفت کی ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیں گے؟
دیکھیے کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تنظیم نے اپنی داخلی انٹیگریٹی کو برقرار رکھا ہے، امریکہ نے، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بان کی مون کا جانا ہمارے لیے حیرت انگیز ہے، اسے نہیں جانا چاہیے، جس میں انہوں نے دنیا کے دیگر ورلڈ لیڈرز کے حوالے سے، یہ تو وہ ہے کام جو اعلانیاں کی ہیں، کہا ہے کہ انہیں نہیں جانا چاہیے ایران کے اندر، ایران ایک دہشت گرد کنٹری ہے، فلاں فلاں۔ دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل نے باقاعدہ طور پہ، اسرائیلی وزیراعظم نے بان کی مون کے وزٹ اور دیگر جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کے وزٹ کے اوپر کڑی تنقید کی ہے، جبکہ جو لابنگ کی گئی ہوگی اس کا آپ بیان نہیں کر سکتے۔ محمد مرسی کو روکنے کے لیے، جس کا 1979 کے انقلاب اسلامی کے بعد کسی بھی مصر کے پریزیڈنٹ کا یہ پہلا دورہ ہے، اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اس طرح دیگر سربراہان مملکت کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ پر ایک زبردست تھپڑ لگا ہے، ایک سخت قسم کی حزینت ہوئی ہے، اور دنیا میں یہ پتہ چلا ہے کہ حقیقتاً تنہا کون ہے۔ اگر ایران تنہا ہوتا تو یہ نیم کانفرنس کامیاب نہ ہوتی، اور اگر امریکہ تنہا نہ ہوتا تو یہ لوگ امریکہ کا کہنا مانتے اور امریکہ کے ساتھ اس کا سٹینڈ جو ہے نا اس پہ کھڑے ہوتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران تنہا نہیں ہے بلکہ امریکہ تنہا ہوتا جا رہا ہے۔
بہت شکریہ۔